بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، مدینۃ المنورہ کے عربی خطبے کا اردو ترجمہ islamiafkar.com میں پیش خدمت ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر علی الحذیفی حفظہ اللہ تعالی. موضوع: انسانیت کے تین دشمن، تحفظ اور تدابیر. ترجمہ شفقت الرحمن مغل حفظہ اللہ تعالی. بتاریخ 15 ربیع الثانی 1438، 13 جنوری 2017. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ سب کے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے اور وہ سب کو اعمال کا پورا بدلہ دے گا. وہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہوئی تو وہ اسے بڑھا دیتا ہے اور اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے. سورۃ النساء آیت 40. میں اپنے رب کے فضل عظیم پر اسی کی تعریف اور شکر بجا لاتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ بشیر و نذیر اور سراج منیر ہیں. یا اللہ اپنے بندے اور رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں روشن کتاب دے کر بھیجا گیا، ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کو غالب فرمایا اور شرک کو ذلیل و رسوا کیا. حمد و صلاح کے بعد، تقوی الہی اپناؤ، اس کے لیے بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرو اور حرام کاموں سے بچو تو تم اعلیٰ درجات پالو گے، نیز تباہ کن نتائج سے بچ جاؤ گے. مسلمانوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا ہے، وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں سے دنیا میں اچھی زندگی کا وعدہ فرمایا اور آخرت میں اچھے نتائج کا وعدہ دیا. اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوگا اور انہیں سرمدی جنتوں میں دائمی نعمتوں سے نوازے گا. انہیں انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی رفاقت بھی ملے گی. فرمانے باری تعالیٰ ہے: اور اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اپناتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے ضرور کھول دیتے. سورۃ الاعراف آیت 96. ایسے ہی فرمایا: اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان سے ان کے گناہ زائل کر کے انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کر دیتے، اور اگر یہ لوگ تورات، انجیل اور دوسری کتابیں، ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی تھیں، ان پر عمل پیرا رہتے تو ان کے اوپر بھی کھانے کو رزق برستا اور پاؤں کے نیچے سے بھی ابلتا. سورۃ المائدہ آیت 65 تا 66. یعنی اگر وہ قرآن پر ایمان لے آتے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے، ساتھ میں اپنی کتابوں پر بھی بغیر کسی تحریف کے ایمان رکھتے، تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں خوشحال زندگی سے نوازتا اور آخرت میں انہیں نعمتوں والی جنت میں داخل فرماتا. اسی طرح نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ترغیب دی تو اسے اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا: تو میں، یعنی نوح نے کہا، اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو، بے شک وہی بخشنے والا، وہ تم پر آسمان سے موسلادار بارش برسائے گا، نیز تمہاری دولت اور نرینہ اولاد کے ذریعے مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بہا دے گا. سورہ نوح آیت 10 تا 12. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی روا رکھے تو اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں. فرائض سے بڑھ کر میرا بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا. میرا بندہ تسلسل کے ساتھ نوافل کے ذریعے میرے قرب کی تلاش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک میں ہی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دوں، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دوں. مجھے اپنے کسی بھی کام کرنے میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا مجھے موت سے ڈرنے والے مومن کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے. مجھے مومن کی ناگواری پسند نہیں. بخاری. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم اور رحمت و قدرت کے ساتھ اپنے فرما بردار بندوں کے امور چلاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں ان کے لیے بہترین منصوبہ بندی فرماتا ہے. ہمارے پروردگار کا وعدہ سچا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی خلاف ورزی نہیں ہوگی. فرمانے باری تعالیٰ ہے: ہمارے پروردگار بے شک تو ہی اس دن کے لیے لوگوں کو جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ سورہ آل عمران آیت 9۔ اسی طرح فرمایا، ہمارے رب تو نے اپنے رسولوں کی زبان پر ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران آیت 194۔ مومنوں سے آخرت کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن میں نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نیز سدا بہار باغات میں پاکیزہ قیام گاہوں کا بھی وعدہ کر رکھا ہے، جو اللہ کی خوشنودی تو ان سب سے نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورۃ توبہ آیت 72۔ مومنین اپنی دنیاوی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی تکمیل کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلسل نعمتیں اور رحمتیں موصول ہوتی رہتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو اللہ نے انہیں دنیا میں بدلہ بھی دیا، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی خوب ہے، اور ایسے ہی نیک عمل کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 148۔ انہیں آخرت میں بھی وعدہ شدہ اجر و ثواب اور ابدی نعمتیں ملیں گی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، بھلا جسے ہم نے کوئی اچھا وعدہ دیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا سامان دے رکھا ہو، پھر وہ قیامت کے دن پیش کیا جانے والا ہو۔ سورۃ القصص آیت 61۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں سے نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، بالکل اسی طرح نافرمان کافروں اور سرکش گناہ گاروں کو وعید بھی سنائی، انہیں عذاب اور عقاب سے ڈرایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو کافر ہیں وہ چند روز فائدہ اٹھا لیں، وہ اس طرح کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سورہ محمد آیت 12۔ اسی طرح فرمایا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ الجن آیت 23۔ ان کی دنیا کی زندگی بھی بدترین زندگی ہے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ سورۃ طہٰ آیت 124۔ اور اگر انہیں دنیا بھی مل جائے تو وہ بدترین زندگی میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، ان لوگوں کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت یہ کافر ہی ہوں۔ سورۃ توبہ آیت 55۔ اور یہ ممکن ہے کہ انسان کسی ایسی آزمائش میں پھنس جائے جو انسان کو مفید چیزوں سے موڑ کر نقصان دہ چیزوں میں مبتلا کر دے، آزمائش اور امتحان کے طور پر اسے نیکیوں سے موڑے، گناہوں کو خوبصورت بنا کر دکھائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے والوں اور نفس پرستی سے بچنے والوں کو ان لوگوں سے الگ کر دے جو نفس پرستی میں پڑ جائیں اور شیطان کے پیچھے چل پڑیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کو درجات سے نوازے اور حوص پرستہ کو کھائیوں میں گرا دے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ یہ معلوم کر لیں کہ تم میں سے مجاہد کون ہے اور صابر کون، اور تمہارے احوال کی جانچ پڑتال کریں گے۔ سورہ محمد آیت 31۔ اسی طرح فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہ دکھا دیتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت آیت 69۔ اس لیے انسان کا نفس ہی انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور شیطان اسی کے ذریعے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، نفس تو اکثر برائی پر اکساتا رہتا ہے، مگر جس پر میرے پروردگار کی رحمت ہو۔ سورہ یوسف آیت 53۔ اسی طرح فرمایا، اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورۃ الحشر آیت 9۔ نفس جس قدر جہالت اور ظلم سے متصف ہوگا، انسان اسی قدر اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی تصدیق سے دور ہوگا، انسان کو استقامت اور راہ اعتدال سے منحرف کر دے گا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو شخص اپنی حقیقت اور فطرت سے آشنا ہو جائے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کا نفس ہر قسم کی برائی اور بدی کا منبع ہے، جبکہ اس میں ہر قسم کی خیر محض فضل الہی اور احسان کی وجہ سے ہے، اس میں نفس کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ رہ سکتا تھا۔ سورۃ النور آیت 21۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ختم ہوا۔ شریعت کے لائے ہوئے علم نافع سے جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جانب راغب رہے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے۔ چنانچہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن دعوت ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها، یا اللہ میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما اور اس کا تزکیہ فرما، تو ہی اس کا بہترین تزکیہ کرنے والا ہے، تو ہی تزکیہ کر سکتا ہے اور میرے نفس کا مولا ہے۔ یا اللہ میں غیر مفید علم، خشوع سے عاری دل، سیر نہ ہونے والے نفس اور مسترد ہو جانے والی دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مسلم۔ اسی طرح ترمذی میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو دو جملے دعا کے لیے سکھائے تھے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، یا اللہ میری رہنمائی میرے دل میں ڈال دے اور مجھے میرے نفس کے شر سے محفوظ فرما دے۔ لہذا اگر نفس شرع علم اور عمل صالح کے ذریعے پاکیزہ نہ بنے تو انسان پر جہالت اور ظلم کا رواج ہوتا ہے۔ نفس حوث کے ساتھ مل کر انسان سے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی تکذیب کرواتا ہے، جس کی بنا پر نفس شہوت پرست بن جاتا ہے اور خسارہ، عذاب، ذلت اور رسوائی کی دلدل میں دھنس جاتا ہے اور دونوں جہانوں میں نامراد ہوتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ القصص آیت 50۔ اس کے برعکس اگر نفس کا تزکیہ ہو، علم نافع اور عمل صالح کے ذریعے نفس پاکیزہ ہو جائے تو انسان اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو سچا مانتا ہے اور مطمئن ہو کر اپنے پروردگار سے تعلق بناتا ہے۔ اسے موت کے وقت بھی عزت افزائی کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اسی کے متعلق فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورۃ الفجر آیت 27-30۔ بھلائی کے تمام راستے بند کرنے والا، برائیوں کی طرف دعوت دینے والا انسان کا ازلی دشمن اللہ کی پناہ شیطان مردود اور پلید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مکلف لوگوں کے لیے آزمائش بنایا، لہذا شیطان کے پیچھے چلنے والا شخص بدترین مقام پر ہوگا اور شیطان کی نافرمانی کرنے والا بلند ترین مقام پر فائز ہوگا۔ شیطان انسان کو گمراہ کر کے لذت اور سرور محسوس کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں کو جھٹلانے کی دعوت دیتا ہے اور اس کے سامنے حرام چیزوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ فرائض اور مستحبات سے روکنا شیطان کا مشغلہ ہے، وہ انسان کو سبز باغ دکھا کر دھوکہ دیتا ہے اور وسوسے میں ڈال کر اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، لہذا اسے دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخی بن جائیں۔ سورہ فاطر آیت 16۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں شیطان کا اپنے چیلوں سے خطاب ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور جب تمام امور کا فیصلہ ہو چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا جس کی میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کچھ زور نہ تھا بجز اس کے کہ میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا تو تم نے میری بات مان لی، لہذا آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرو، آج نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری کر سکتے ہو، اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے ہو میں اس کا انکار کرتا ہوں، ایسے ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 22۔ شیطان اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے 7 انداز اپناتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے شیطان اللہ کی پناہ کفر کی دعوت دیتا ہے۔ اگر انسان پہلے دعوے پر ہی اس کی دعوت قبول کر لے تو شیطان کا ہدف پورا ہو جاتا ہے اور شیطان اسے اپنی رذیل جماعت میں شامل کر لیتا ہے۔ نمبر 2، لیکن اگر انسان اس کی بات نہ مانے تو پھر اسے بدعت کی دعوت دیتا ہے۔ اگر انسان سنت نبوی اور کتاب و سنت پر کارمند رہے، بدعات سے بچ جائے، تو نمبر 3، شیطان اسے کبیرہ گناہوں کی دعوت دیتا ہے اور اس کے لیے کبیرہ گناہ خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، پھر اسے توبہ نہیں کرنے دیتا، اس پر انسان کبیرہ گناہوں کا دلدادہ بن جاتا ہے اور مکمل طور پر گناہوں کی جکڑ میں آ کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ نمبر چار، اگر انسان کبیرہ گناہوں کی دعوت بھی قبول نہ کرے تو شیطان صغیرہ گناہوں کی دعوت دیتے ہوئے صغیرہ گناہوں کو معمولی بنا کر پیش کرتا ہے، چنانچہ انسان کے صغیرہ گناہوں پر اصرار اور تکرار کے باعث صغیرہ بھی کبیرہ کے برابر ہو جاتے ہیں اور انسان ہلاک ہو جاتا ہے کیونکہ انسان ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتا۔ نمبر پانچ، انسان اگر صغیرہ گناہوں سے بھی بچ جائے تو شیطان مباح چیزوں میں مگن رکھ کر دیگر نیکیوں سے دور رکھتا ہے، اسے مباح چیزوں میں اتنا مشغول کر دیتا ہے کہ آخرت اور نیکیوں کے لیے جدوجہد کا وقت ہی نہیں ملتا۔ نمبر چھ، اگر اس دعوے سے بھی انسان بچ نکلے تو انسان سے افضل کام چھڑوا کر خیر افضل کام کرواتا ہے تاکہ انسان کے اخروی اجر و ثواب میں کمی واقع ہو، کیونکہ نیکیوں کا ثواب یکساں نہیں ہوتا۔ اور نمبر سات، اگر انسان اس مکاری سے بھی بچنے میں کامیاب ہو جائے تو شیطان اپنا لاؤ لشکر تکلیف دینے کے لیے مومن کے پیچھے لگا دیتا ہے، جو کہ مومن کو انواع و اقسام کی تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ انسان ہمیشہ شیطان کے شر سے تحفظ اور نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، دائمی طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، نماز باجماعت کا اہتمام کرے، یا اعمال شیطان سے تحفظ کے لیے قلعہ، جائے پناہ، حرز جان کا مقام رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پر توکل اور شیطان کے خلاف دائمی جدوجہد، اسی طرح ظلم سے اجتناب بھی باعث نجات اعمال ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، پھر اگر کسی وقت تمہیں کوئی شیطانی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورۃ فصلت آیت 36۔ راہ حق، استقامت اور نیکی کے راستے میں یہ عمل بھی رکاوٹ بن سکتا ہے کہ دنیا سے محبت اور آخرت کے مقابلے میں دنیا پر راضی ہو جائیں، دنیا داری میں حلال و حرام کا فرق مٹا دیں، دنیا میں اتنے مگن ہو جائیں کہ آخرت بھول جائیں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، جو لوگ ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، وہ لوگ جو ہماری قدرت کے نشانوں سے غافل ہیں، یہی لوگ ہیں، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ سورہ یونس آیت 7-8۔ اسی طرح فرمایا، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں معمولی ترین ہے۔ سورہ توبہ آیت 38۔ حقیقت میں دنیا بھی انسان کی دشمن ہے، یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے دل پر دنیا کی محبت غالب ہو جائے تو انسان دنیا داری میں مشغول ہو جاتا ہے اور آخرت کے لیے کوئی کام نہیں کرتا اور تباہ ہو جاتا ہے۔ اس دھرتی کے اکثر لوگ دنیا کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ سورۃ الاعلیٰ آیت 16-17۔ اسی طرح فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے تباہی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں اپنی خواہشوں کے مطابق ٹیڑھ پن پیدا کرتے ہیں، یہی لوگ گمراہی میں دور تک نکل گئے ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت 2-3۔ دنیا کے شر و ضرر سے نجات اور بچاؤ ایسے طریقے سے دنیا کمانے پر ملے گا جو کہ شرعی طور پر جائز ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کردہ چیزوں کو بغیر اسراف اور فضول خرچی کے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر تکبر اور گھمنڈ مت کریں، ان پر نہ قوت اور غرور نہ جمائیں، اپنی قوت کے بل بوتے پر حقوق العباد پامال مت کریں۔ یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ دنیا فانی اور دھوکے والی ہے، یہاں حالات تہو بالا ہوتے رہتے ہیں، اگر یہ حقیقت ہمیشہ یاد رہے تو اس کی وجہ سے دلوں کی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ جیسا کہ مستورد فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت کے مقابلے میں دنیا صرف اتنی سی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور دیکھے کہ انگلی میں کتنا سا پانی آتا ہے۔ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے اسے روایت کیا ہے۔ انسان کو ہمیشہ دنیا کے شر اور انجام بد سے چوکنا رہنا چاہیے، اور یہ بات کبھی ذہن میں نہ آئے کہ تمہیں یہ دنیا تمہارے علم یا کسی خوبی کی وجہ سے ملی ہے۔ جیسے قارون نے اسی طرح کا دھوکہ کھایا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا، وہ آپ کو معلوم ہے۔ دنیا کے بارے میں ایک اہم بات جسے پورا کرنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ دنیاوی مال و متاع میں سے حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کریں، جیسے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی، اہل خانہ اور اولاد کے اخراجات، مہمان نوازی، کمزوروں کی مدد، رفاہ عامہ کے کاموں میں تعاون، ان سب کے لیے اخلاص ہونا اور ریاکاری سے دوری لازمی امر ہے۔ ان کاموں کے بدلے میں شہرت، ناموری، کلمات تشکر کچھ بھی مطلوب نہ ہو، کیونکہ ریاکاری سے عمل برباد ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی دولت مند تھے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا سے انتہائی بے ربط تھے۔ ابو سلیمان کے مطابق عثمان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ کی خزانچیوں میں سے خزانچی تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرتے اور اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ گہرا دلی تعلق تھا، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا دلی تعلق تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کریں گے۔ ابن ماجہ نے اسے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ لوگوں کے مال سے بے نیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں پر لوٹ مار نہ کرنے اور نہ ہی ان کے حقوق غصب کر کے ان پر ظلم ڈھائے، ان کو حاصل نعمتوں کے زائل ہونے کی تمنا نہ کرے، لوگوں کی دولت پر لالچ بھری آنکھوں سے مت دیکھے اور اس کے لیے دست درازی مت کرے۔ سب سے زیادہ قابل ستائش زہد یہ ہے کہ دنیا میں تکبر نہ کرے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے، یہ آخرت کا گھر ہے، تو ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو زمین میں بڑائی یا فساد نہیں چاہتے، اور بہتر انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ سورۃ القصص آیت 83۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے، اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، تم بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔ دوسرا خطبہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی میرا پروردگار ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اسی کے لیے تعریفیں ہیں، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہم اس کی بلند و بالا صفات کے ذریعے اسی کی ثنا خوانی کرتے ہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سرورا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور چنیدہ رسول ہیں۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد، ان کی آل اور متقی صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلاح کے بعد، کما حق ہو تقوی اختیار کرو اور مضبوط دین کو اچھی طرح تھام لو۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی اللہ کے بارے میں دھوکہ باز یعنی شیطان تمہیں دھوکہ دینے پائے۔ سورۃ فاطر آیت 5۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے اور موت کے بعد کی تیاری کرے، عاجز وہ ہے جو حوض پرستی میں ڈوبا رہے اور اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً منقول ہے کہ فرشتہ دل میں احساس پیدا کرتا ہے جو کہ اللہ کے وعدوں اور حق کی تصدیق پر مشتمل ہوتا ہے، اور بسا اوقات شیطان دل میں منفی احساس پیدا کرتا ہے جو کہ اللہ کے وعدوں اور حق کی تکذیب پر مشتمل ہوتا ہے۔ مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے نفس کا مسلسل محاسبہ کرے اور صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ نفس کو شیطانی مکاریوں اور ہتھکنڈوں سے بچاتے ہوئے حفظ پرستی سے بھی دور رکھے، نیز دنیا کے دھوکے میں نہ آنے دے، کیونکہ دنیاوی فائدے سب عارضی ہیں۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام پڑھا کرو۔ سورۃ العذاب آیت 56۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس لیے سید الاولین والآخرین اور امام المرسلین پر درود و سلام پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وسلم تسلیما کثیرا۔ یا اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، یا اللہ ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، تابعین کرام اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، تمام لوگوں سے راضی ہو جا، یا اللہ ان کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت و کرم اور سجود و سقا کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا رب العالمین۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، یا اللہ کفر اور کافروں کو ذلیل و رسوا فرما، یا اللہ شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما، یا اللہ بدعات کو رسوا فرما، یا اللہ بدعات کو رسوا فرما، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے متصادم بدعات کو قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا فرما، یا اللہ بدعات کو رسوا فرما دے، کسی بھی اعتبار سے ان کا بول بالا نہ ہونے دے یا رب العالمین۔ یا اللہ تجھ سے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھنے والے بدعتی لوگوں میں پھوٹ ڈال دے، یا اللہ انہیں روزے قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا فرما دے۔ یا ذوالجلال والاکرام، یا شدید العقاب، یا سریع الحساب، یا اللہ ہم تجھ سے ہدایت، تقوی، عفت اور تمنگری کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ تمام معاملات کا انجام ہمارے لیے بہتر فرما اور ہمیں دنیاوی رسوائی اور اخروی عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان فوج شدگان کی مغفرت فرما، یا اللہ تمام مسلمان فوج شدگان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو منور اور کشادہ فرما، یا رب العالمین بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ ان کی حسنات میں اضافہ فرما، ان کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ اور جنہیں تو ہم سے بہتر جانتا ہے سب گناہ معاف فرما دے، تو ہی ترقی اور تنزلی دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یا اللہ ہم تو سے جنت اور اس کے قریب کرنے والے ہر قول و فعل کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم جہنم اور اس کے قریب کرنے والے ہر قول و فعل سے تیری پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان، شیطانی چیلوں، لشکروں اور شیطان کے ہمنواؤں سے محفوظ فرما، یا رب العالمین، یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطانی چیلوں، لشکروں اور شیطان کے ہمنواؤں سے محفوظ فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے نفسوں اور بدعمالیوں کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کے یا اللہ تمام مسلمانوں کو ان کے نفسوں اور بدعمالیوں کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ یا ذل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین، ہم تجھ سے جنت اور اس کے قریب کرنے والے ہر قول و فعل کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم جہنم اور اس کے قریب کرنے والے ہر قول و فعل سے تیری پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ خادم حرمین شریفین کو تیری مرضی کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تیری مرضی کے مطابق توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کی تمام تر کاوشیں تیری رضا کے لیے مختص فرما، یا رب العالمین، یا اللہ ان کی ہر چیز کام، ہر اچھے کام کے لیے مدد فرما، یا اللہ ان کے ذریعے اپنے دین کو غالب فرما، یا اللہ یا رب العالمین انہیں صحت و عافیت سے نواز، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ ان کے دونوں نائبوں کو تیری مرضی اور تیری رہنمائی کے مطابق ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو، یا اللہ ہماری سرحدوں کو محفوظ فرما، ہماری سرزمین کی حفاظت فرما، یا رب العالمین، یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ انہیں صحیح سلامت یا صحیح سمت میں گامزن فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ مسلمانوں میں الفت ڈال دے، یا اللہ فتنوں کا خاتمہ فرما دے، یا اللہ مسلم خطوں میں بپا فتنوں کا خاتمہ فرما دے، یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی شام میں مدد فرما، یا اللہ ظالموں کے خلاف ان کی مدد فرما، یا اللہ ظالموں پر اپنی پکڑ نازل فرما، یا اللہ ظالموں پر اپنی پکڑ نازل فرما، یا اللہ ظالموں پر اپنی پکڑ، عذاب اور غضب نازل فرما، یا رب العالمین، یا اللہ شام میں مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں پر اپنی پکڑ نازل فرما، اسی طرح پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں پر ان کے دین کی وجہ سے ظلم ڈھانے والوں پر اپنی پکڑ نازل فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہم تجھ سے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھنے والے بدعتی لوگوں کی اجتماعیت توڑ دے، یا اللہ ذوالجلال والاکرام یمن کے فتنے کا خاتمہ فرما دے، یا اللہ یمن کے فتنے کا خاتمہ فرما دے جس میں اسلام کی بالادستی ہو، یا اللہ ایسے فرما دے کہ جس میں اسلام کی بالادستی ہو، یا اللہ یمن کے فتنے کا خاتمہ ایسے فرما دے جس میں مسلمانوں کے لیے عافیت ہو، یا اللہ بے لباس مسلمانوں کو لباس مہیا فرما، دہشت زدہ مسلمانوں کو امن عطا فرما، بے گھر افراد کو رہنے کے لیے جگہ مہیا فرما، یا رب العالمین، یا اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں اور مومن مرد و خواتین کے معاملات سنوار دے، اللہ کی بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں فحاشی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور نماز قائم کرو، بے شک نماز مومنوں کے ذمہ وقت مقررہ پر فرض ہے، درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر۔